رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهبوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم صل على محمد. برادران عزیز اور بزرگان محترم، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جس پر گفتگو جاری ہے چند دنوں سے آپ کی خدمت میں، کہ اللہ کی بہترین نوازش اور اللہ کا بہترین فیض انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کسی کو حکمت عطا کر دے اور اس کی زندگی حکیمانہ ہو جائے. لہذا اس نے وہ لوگ کی جو انسان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے آئے، ان کو صراحت کے ساتھ حکم دیا کہ اگر لوگوں کو میری طرف بلانا ہے تو بلانے کا طریقہ بھی حکمت کی بنیاد پر ہو، غیر حکیمانہ نہ ہو. لہذا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لیکن بلانے والا کام کس طریقے سے ہو؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ ہو. بلانے کی جب بات آئے تو آپ کا ذہن یہ نہیں ہو کہ بلانے والا کام تو صرف مولوی کا ہے، لہذا مجھ سے یہ بات مربوط نہیں ہے. نہیں، ابھی آپ نے دعا میں پڑھا ہے، وَتَجْعَلْنَا مِنَ الدُّعَاةِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، پروردگارہ ہمیں بھی تو ان میں سے قرار دے کہ ہم بھی بلانے والے ہوں. مِنَ الدُّعَاةِ، دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، ہر ایک انسان یہ دعا کرتا ہے. پھر بلائیں کس طریقے سے؟ فورس کے ذریعے سے، رغبت کے ذریعے سے، لالچ دے کے. راستے بہت ہیں نا، ان سب راستوں سے انسان ممکن آ جائے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. فورس کے ذریعے سے آ سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. لالچ کے ذریعے سے آ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن ٹھہر نہیں پائے گا جب تک کہ اس کو اصل چیز نہیں مل جائے. وہ ہے نا سنا ہوا واقعہ، کہتے ہیں افغانستان کا، کہاں کو پتہ نہیں، غیبت نہ ہو جائے افغانستان کی، بہرحال کسی کا ایک مسلمان کا، اس نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی کو مسلمان بنا لینا بہت اس میں ثواب ہے. حدیث ہے واقعا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب امام علی علیہ السلام کو یمن کی طرف رخصت کرنے لگے تبلیغ کے لیے، تو فرمایا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان ایک انسان اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف پلٹ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کے اوپر ان مشرق و مغرب کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے. حدیث تو ہے, اس نے سنا بہت ثواب ہے. پکڑا ایک کو کہا کہ میرا اپنا غلام ہے, تو مسلمان ہو جا. مسلمان تو زبردستی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو سمجھایا نہ جائے, لیکن اس کے اندر نہیں صلاحیت سمجھا, کہا تو ہو جا مسلمان, تجھے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے. اس کو اتنا فورس کیا, اس نے کہا چلو بھائی اس کی بات ظاہر نہیں صحیح سن لیتے ہیں, ورنہ چھوڑے گا نہیں, یہ جان چھوٹنا مشکل ہے. کہا خوب بتاؤ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کیا کریں؟ کہا کلمہ پڑھو. کہا کلمہ کیسے پڑھیں؟ پڑھاؤ. وہ سوچنے لگے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. خوب یہ نہ ہو, بالحکمہ, حکمت سے بلاؤ. پہلا مرحلہ, سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن نے کہا ہے حکمت کے ذریعے بلاؤ. لیکن ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا شعور اس سطح پر, اس لیول پر نہ ہو کہ وہ حکمت کی باتیں سمجھ سکیں. فرمایا نا اس کے پہلے قرآن کی آیت سے کہ ہر ایک نہیں سمجھتا حکمت کی باتیں, اول الالباب لوگ سمجھتے ہیں, صاحبان عقل لوگ سمجھتے ہیں. مطلب قرآن نے راستہ سب کے لیے رکھا ہے, یعنی کہ جس کے پاس عقل نہیں اس کو دین سے بھی باہر کر دیں, نہ ان کو بھی بلاؤ. لہذا پہلا کام تمہارا یہ ہو کہ حکمت کے ذریعے بلاؤ. جو صاحبان عقل ہیں, جو صاحبان فہم ہیں, وہ حکمت کو سن کے, دلیل کو سن کے, تمہارے آرگومنٹس کو سن کے آ جائیں گے. ان کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے, صرف دلیل کافی ہے. نحن ابناء الدلیل. انسان کا عقلی ہونے کا, عاقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی مانے دلیل کی بنیاد پہ مانے. توجہ فرما رہے ہیں, دلیل کی بنیاد پر, لاجک جہاں نظر آئے اسے قبول کر لے. لیکن اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, پھر دوسرا طریقہ بتایا, والموعظہ, ایک طریقہ اور ہے. سادہ لوگ ہیں, دیہات کے لوگ ہیں, بعض بہت ہی پیچھے علاقے کے لوگ ہیں, وہ حکمت کی باتیں نہیں سمجھتے, خب ان کو بھی بلاؤ, ان کے لیے واعظ کرو, نصیحت کرو. ان کا ذہن اتنا سادہ ہے کہ صرف آپ کی واعظ سن کے وہ قانع ہو جاتے ہیں, سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے. اب اس کے بعد جو لوگ بچتے ہیں وہ صرف ایک گروہ ہے, وہ ہے دشمن. وہ نہیں سمجھنے والا, وہ حکمت کی بات کو بھی نہیں سمجھتا, واعظ و نصیحت کو بھی نہیں سمجھتا. پھر کیا کریں اس سے؟ فرمایا وجادل ہوں, ان سے جدال کرو. جدال, بحث, مباحثہ, بات جنگ تک پہنچے, جدال تک پہنچے. لیکن جدال کیسا ہو؟ باللتی ہی یا احسن. یہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اگر دشمن سے جدال بھی کرو تو وہ جدال احسن ہو, جدال میں بد اخلاقی نہیں ہو جائے, جدال میں گالم گلوج نہیں ہو, جدال میں ایک دوسرے کو برا نہ کہا جائے. جدال بھی احسن ہو, حسین ہو, خوبصورت ہو. احسن یعنی یہ اچھا ہو, نہ صرف اچھا, احسن یعنی بہت اچھا, حسن یعنی اچھا, احسن یعنی بہت اچھا. اگر جدال بھی کرو تو بہت ہی اچھے طریقے سے کرو, کیونکہ اسلام کی پالیسی جو ہے وہ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرو, جنگ کرو, مارو کاٹو, یہ نہیں ہے. اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ دشمن کو ختم کر دیا جائے. توجہ فرمائیں, اسلام کی پالیسی یہ نہیں, اصل پالیسی. دوسرے مرحلے میں ضرورت پڑتی ہے بعض وقت, لیکن پہلے مرحلے میں اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ دشمن کو ختم کیا جائے. اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ دشمنی کو ختم کیا جائے, اور دونوں میں بہت فرق ہے. دشمن اگر ختم ہو جائے گا تو وہ مومن کیسے بنے گا؟ انہی کفار مکہ کو مومن بنانا ہے, انہی رسول اللہ کو, انہی اپنے دشمنوں کو ایک دن مومن بنانا ہے. لیکن کب؟ اگر پالیسی ہو یہ کہ دشمنی ختم کی جائے. اگر دشمن کو ختم کرنا شروع کر دیں پھر تو کوئی بچے گا نہیں. بس یہ تین گروہ ہیں, اور تینوں گروہ سے قرآن نے طریقہ بتایا. لیکن فرسٹ, پہلا طریقہ جو ہے, سب سے بہتر طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ حکمت کے ذریعے سے. میں نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا, لہذا آج کی مجلس, آج سے تھوڑا مجلس اور مختصر بھی ہوگی, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں جلدی جلدی ایک ایک بات عرض کرتا ہوں. وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, روایات سے اور آیات سے, کیا طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حکمت حاصل کرے. یہ تو طے ہو گیا نا کہ سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا حکمت ہے, ممی الحکمت فقط اوتیا خیرن کثیرہ، سب سے بڑی چیز یہ، وہ حاصل کیسے کرے انسان یہ چند دن میں، البتہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ضروری باتیں وہ بھی عرض ہوتی رہیں گی، لیکن چند دنوں میں آپ کی خدمت میں وہ طریقے بیان کیے جائیں قرآن نے اور روایات نے کیا طریقے بیان کیے ہیں حکمت کو حاصل کرنے. یہاں پر بھی امام علی علیہ السلام ہی کی حکمت سے سہارا لیتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خود امام کی حکمت فرماتے ہیں اول الحکمہ، حکمت کا پہلا قدم، حکمت کے راہ میں قدم اٹھانا ہے، حکمت کا پہلا قدم کیا ہے؟ فرمایا اول الحکمہ ترک اللذات. بہت ہی خوبصورت حکمت ہے یہ، تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی البتہ. حکمت کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان لذتوں کو ترک کرنا چھوڑ. تھوڑی سی بحث پہلے ہو چکی لذت کی، اگر آپ کو یاد ہو، اسے نہیں ریپیٹ کرنا ہے. پہلا قدم انسان کے لیے راہ حکمت کا یہ ہے. نہج البلاغہ میں خطبوں کے آخری خطبوں میں تقریباً فرماتے ہیں کہ دیکھیں بعض چیزیں قابل جمع نہیں ہیں، جمع نہیں ہو سکتی. لا تجتمع علی ولیمت و عظیمہ، انسان چاہے کہ بہترین کھانے بھی اس کے سامنے ہمیشہ دسترخوان پہ سجے ہوں اور وہ بڑے بڑے کام بھی کرتا رہے، یہ دو چیزیں نہیں، ناقابل، یہ حکمتیں ہیں امام علیہ السلام کی، یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی. ایک اسٹوڈنٹ چاہے کہ وہ اپنے یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن بھی لائے اور وہ کھیل کی بھی ساری لذتیں لیں، کمپیوٹر گیم کی بھی ساری لذتیں لیں، کھانے کی بھی ساری لذتیں لیں، ساری لذتیں بھی لے اور پوزیشن بھی اس کی فرسٹ ہو، یہ قابل جم نہیں، اصل امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، لا تشتم ہو، اصل جمع نہیں ہو سکتی. لہذا پہلا قدم یہ ہے انسان کا کہ لذتیں، لذتوں سے آپ کے ذہن میں صرف کھانے کی لذت نہیں جائے، یہ ایک لذت کی ایک قسم ہے، لذت کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک بچے کے لیے شاید بھائی ٹافی اور چاکلیٹ اور آئس کریم اور یہ نئے نئے جو ابھی جو ہے بہت سی چیزوں کو میں جانتا بھی نہیں، وہ کھانوں میں ان کو لذت لگے بچوں کے لیے، لیکن آپ کی لذت شاید کچھ اور ہو. آپ جب آفس میں بیٹھے ہیں اور اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کی کہ آخر میں شام کے وقت آپ کے حساب میں ایک زیرو کا اضافہ ہوا یا دو زیرو کا اضافہ ہوا یا تین زیرو کا اضافہ ہوا، بڑھ تو رہا ہے زیرو، لیکن اس زیرو میں بڑی لذت ہے آپ کے لیے، ہے نا؟ لذتیں انسان کی مختلف ہیں، کچھ نہیں بڑھا. سن یہ سارا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا کا کیا ہے؟ زیرو کا بڑھنا اور گھٹنا. انسان مر رہا ہے زیرو کے گھٹ جانے پر، انسان خوشی سے مر رہا ہے زیرو کے بڑھ جانے پر، خوشی سے بھی مر جاتے ہیں، کبھی جب زیادہ زیرو بڑھ جائے خوشی سے مرنے لگتا ہے. زیرو کے اوپر اور نیچے ہونے سے دل کی دھڑکنیں اوپر اور نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مختلف ہے نا لذتیں انسان کی، یہ سب فریب ہے عزیزو. یہی امام علیہ السلام نے کہا غری غیر یا دنیا غیر غری غیری، یہ فریب میں مجھے نہیں ڈال، تو مجھ کو فریب میں ڈالنا چاہتی ہے، لیکن علی فریب میں آنے والا نہیں ہے، تیرے فریب میں آنے والا، جا جا تو کسی اور کو فریب دے، مجھ کو اور میرے والوں کو تو فریب نہیں دے سکتی، مجھے نہیں فریب دے. بس لذتوں کا ترک کرنا یہ پہلا قدم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے انسان فکر کرنا ہی چھوڑ دے، چلو چھوڑو آؤ بس اسی حسینیہ میں بیٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں، نہ یہ نہیں ہے. اگر اچھا بھی لگ رہا ہے تو اچھا لگنا بھی برا نہیں ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے انسان ایک کسی چیز کو چھوڑ دے، پیسے کو چھوڑ دے، گھر کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، کہ بچے تو دنیا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ بچے تمہارے اور تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دو، یعنی فتنہ یعنی ایگزام، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، امتحان کو چھوڑا نہیں جاتا. اگر امتحان کو چھوڑ دے ایک طالب علم تو ناکامی کنفرم ہے. امتحان میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. توجہ فرمائیں اس نقطے کی طرف, چھوڑنا نہیں کسی بھی چیز کو, لہٰذا اس امتحان کی چیز کو چھوڑنا نہیں. کیا کرنا ہے؟ نظریے کو چینج کر دینا ہے, اپنے جو اسٹائل ہے تھنکنگ کا اس کو تبدیل کر دینا ہے. کیا تبدیل کیا کرنا ہے؟ تبدیل یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اسیر نہ بنا دے اس کا. توجہ فرمائیں, قرآن کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے. کیا کرنا ہے؟ لکی لا تاس ولا فا الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. استاد بزرگوار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد کے لیے اس سے بہتر کوئی اور مطلب ہے نہیں. زہد سمجھنے کے لیے, زہد کا نام تو سنا ہے نا, زاہد, زاہد انسان. زاہد انسان یعنی کیا؟ دنیا کو چھوڑ دینے والا. کہا نہیں, یہ نہیں. جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس سے کھوئے گا کیا؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, زہد یہ ہے کہ کچھ ہو اور وہ کھوئے اور کھونے کے بعد اس پر تمہیں افسوس نہ ہو, تب سمجھو کہ زہد ہے. فرق ہو گیا نا, ہو تب تو پتہ چلے گا نا. لا تاسو ولا ما فاتکم, کھو جانے پر افسوس نہ ہو, مل جانے پر بہت خوشی نہ ہو, وہی زیرو بڑھ جانے گھٹنا آنے پر نہ افسوس ہو نہ خوشی ہو. کام کر رہے ہیں, ذمہ داری ہے, کام کر رہا ہے انسان. جتنا خدا کی طرف سے رزق تھا وہ مل گیا. اسیر نہ ہو جائے انسان. بعض لوگ دعوت دیتے ہیں, کیسے زہد کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں وہ, نئے نئے مثلاً زہد اخلاق سکھانے کے لیے, خوب چھوڑ دو دنیا کو, چھوڑو بچوں کو, چھوڑو بچوں کی محبت کو, چھوڑو. محبت تو نہیں چھوڑے, فطری چیزیں تو چھوٹ نہیں سکتی. جو چیزیں فطری ہیں وہ نہیں چھوٹتی. آپ کے سامنے لا کے اگر کوئی مال رکھ دیا جائے ڈھیر سارا, اور وہ مال پاکیزہ بھی ہو, حرام نہ ہو, کیونکہ آپ کے معیار کی بات ہے, دوسروں کے لیے حرام حرام میں فرق نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے لیے پاکیزہ مال لا کے رکھ دیا جائے خوشی نہیں ہوگی. یہ خوشی ہونا فطری چیز ہے, ہے یا نہیں؟ فطری چیزوں سے اسلام نے پابندی بھی نہیں لگائی, فطری چیزوں پر اس سے نہیں روکا ہے. منع کس چیز سے کیا ہے؟ منع اس سے کیا ہے کہ یہ چیز تمہارے وجود پر غالب نہ آ جائے. یعنی کیا؟ یعنی ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے, اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہے, نظر انسان کی چینج کرنا ہے. یعنی تم اس میں دب نہ جاؤ, اتاقل تم اللہ, زمین سے چپک نہ جاؤ زمین کی چیزوں سے. بعض لوگوں سے کہا جائے اٹھو چلو خدا کی راہ میں قدم اٹھاؤ, وہ چپکے ہوئے ہیں زمین سے, نہیں چھوٹتی زمین. زمین کنایا ہے, یعنی دنیا کی زمینی چیزیں جتنی ہیں وہ چپکی ہوئی ہیں, وہ انسان قدم نہیں اٹھا پاتا. کرنا کیا ہے؟ انسان کی یہ نظر تبدیل, اسیر نہ ہو انسان, اسیری سے نجات. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کیا تھا, حکمتیں امام علیہ السلام کے بیچ میں عرض ہوتی رہیں گی. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے, فرمایا لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. کسی کا غلام نہ بن تو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تجھ کو آزاد پیدا کیا ہے, تو غلام نہیں بن جا. کس کا؟ اپنی شہوات کا غلام نہیں بن جا, اپنی خواہشات کا غلام نہیں بن جا, لذتوں کا غلام نہیں بن جا, اپنے نفس کا اسیر نہ ہو جا, اپنے باس کا غلام نہیں بن جا, اپنے ماں باپ کا بھی غلام نہیں بن. توجہ فرما رہے ہیں, تو کسی کا بھی غلام نہیں بن. کیوں؟ قد جعلک اللہ حرا, اللہ نے تجھے آزاد بنایا ہے, اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. لہذا اپنے آپ کو اسیری سے بچانا, ماہ رمضان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس اسیری سے نجات دلا دے. گرفتار ہے نا انسان, بہت سارے اعمال کا فلسفہ ہے, نمازوں کا فلسفہ ہے, جا جا کے اسیر ہوتا ہے, واپس پلٹ کے اپنے آپ کو آزاد کرے. ماہ رمضان مبارک کے یہ فلسفہ کہ انسان اپنے آپ کو اسیری سے بچا لے. اسیر ہے نا, اپنے روٹین کا اسیر ہے. اصل بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے کیوں؟ الحمدللہ اس مجمع میں مومنین مجھے جہاں تک سمجھ میں آئے سب روزہ رکھنے والے ہیں, لیکن ہیں ہمارے بہت سے علاقے ہیں وہ اپنے بہانہ ان کا یہ کہ بھئی میرا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے, کب اٹھیں اور کب سوئیں, سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ کیا ہے تبدیل ہو جاتا ہے, روٹین جو ہے وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ لوگ جو بیکار لوگ ہیں, شریعت اللہ کی بیکار لوگ ان کی نظر میں, یہ بیکار لوگ رکھیں روزہ, اچھا ہے خدا ان کو ثواب دے گا, میں ٹھیک ہے میں پیسہ خرچ کر دوں گا, ہے نا, دین سے نہیں فرار کر رہے ہیں, میں کما رہا ہوں میں پیسہ, میں خدمت خل کروں گا, میں ویلفیئر کے کام کروں گا, لیکن یہ روزہ یہ مشکل کام ہے. اسیر ہے انسان, کس میں اسیر ہے؟ اپنے ایک بنائے ہوئے روٹین میں اسیر ہے. کام ہے روزے کا کیا؟ اسی اسیرے سے نکالنا. صرف فلسفہ ایک روزے کا یہ ہے کہ تجھے اس روٹین سے نکالے, اس لیے کہ تو اس طریقے سے اس روٹین میں گھوم رہا ہے تیزی سے, صبح سے شام, شام سے دوپہر, دوپہر سے شام, صبح صبح دھوم گھوم رہا ہے, سو رہا ہے, جگ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اتنی تیزی میں تو گھوم رہا ہے کہ اصل میں تجھے فرصت نہیں کہ ایک مرتبہ اپنی طرف پلٹے. فلسفہ روزہ, ایک فلسفہ روزہ یہ ہے کہ انسان کو اس سے نکالا جائے تاکہ اس کو تھوڑی دیر سوچنے کا موقع ملے, اور جب سوچنے کا موقع ملے سب سے پہلے وہ اپنی طرف پلٹے کہ میں کیا ہوں, خود میں کیا ہوں. اس پوری کائنات میں بعض میرے دوستوں نے, بچوں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا فکر کرنا اتنا اہم ہے, وہ فکر کہاں سے شروع کی جائے؟ ہے نا, اتنی روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی, 1070 سال کی عبادتوں سے بہتر ایک گھنٹہ ایک لمحہ فکر کر لینا, وہ کہاں سے فکر شروع کی جائے؟ جواب یہی, سب سے پہلے خود اپنے سے فکر کرنا شروع کرے انسان. فکر کے میدان وسیع ہیں, پوری آیات خدا چاہے وہ کتاب کی شکل میں, قرآن کی شکل میں ہو, یا پوری یہ کائنات, یہ بھی آیات خدا ہے, یہ سب فکر کا مقام ہے. لیکن آغاز کہاں سے کرے انسان؟ خود اپنے آپ سے فکر کرنا شروع کرے, میں اس پوری کائنات میں میں کیا ہوں, میں ایک انسان ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ جس کو خدا نے پیدا کیا, میرا کیا مقام ہے یہاں پر, اور مجھے کیا کرنا ہے, میرا آغاز کیا ہے, میرا انجام کیا ہے, میرا ہدف کیا ہے, میں کن چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بناؤں, کن چیزوں کو ٹارگٹ نہیں بناؤں, کہاں تک ہدف چلے, کہاں تک اس کو چینج کر دے. ماہ رمضان مبارک کا ایک کام یہ ہے کہ انسان کو روٹین سے باہر نکالو, کہ چل تو اپنے بارے میں تھوڑا سوچ لے, پیٹ خالی ہے تو سوچنے میں زیادہ مدد کرے گا, بھرا ہوا پیٹ نہیں سوچتا نا, یہ حقیقت ہے, بھرے ہوئے پیٹ سے انسان سوچ نہیں سکتا. مادی اعتبار سے تبھی اعتبار سے معلوم, جو پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ خون کی جو مقدار ہوتی ہے, پرسنٹیج ہے نا سب کام کرنے کے لیے, وہ 2-3% ادھر اوپر جو جاتا ہے وہ کم ہو کے معدے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے نا سب, مثلا 17-18% ذہن کام کرتا ہے, خون ادھر جاتا ہے, جو پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ادھر سے مائنس ہو کے ادھر جو ہے وہ معدے کی طرف خون آنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے, پھر بوجھل ہونے لگتا ہے انسان, پھر کیا سوچے گا, نہیں سوچ سکتا. لہذا جب پیٹ یہ خالی ہو تو سب سے اچھا کام یہ کیا ہے, تھوڑا سوچ لے بھائی, کس کے بارے میں پہلے سوچے؟ سب سے پہلے تو اپنے ہی بارے میں سوچ لے. بس اگر تو نے اپنے بارے میں صحیح سوچ لیا اور تو نے اپنے کو ڈھونڈ لیا, جملے کی اہمیت کو سمجھیے گا, اپنے کو ڈھونڈ لیا تو نے, آج کی کائنات میں انسان کو سب کچھ مل گیا ہے لیکن جو چیز نہیں ملی ہے وہ خود انسان ہے. ڈھونڈ لیا انسان نے, بہت کچھ ڈھونڈا, زمین کے اندر کی چیزیں, آسمان کے اوپر کی چیزیں, دریاؤں کے اندر کی چیزیں, سب ڈھونڈ رہا ہے انسان, تلاش کر رہا ہے, لیکن جو چیز ابھی نہیں پا سکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو نہیں پایا ہے. اس خالی پیٹ میں بھائی تو آگے تو اپنے آپ کو ڈھونڈ لے, اپنے آپ کو تو پا لے گا تو کیا ہوگا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جیسے ہی تو اپنے آپ کو پائے گا فوراً وہ تجھے متوجہ کر دے گا تیرے پروردگار کی طرف, انسان عبد ہے، محض عبد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بھاگا ہوا تو اس لیے نہیں پا رہا تھا، لہذا اسیر نہ ہو. اور یہی جملہ میں نے عرض کیا کہ ٹائم تھوڑا کم مجلسوں کا رکھا جا رہا ہے، یہی جملہ فرزند علی ابن ابی طالب نے میدان کربلا میں متوجہ کر کے، یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے چاہنے والو، شیعہ پیروکار، یعنی اے سفیانی خط پر چلنے والو. انسان کی زندگی کے اپنے کچھ راستے ہیں، کس راستے پر چل رہا ہے وہ ہے، وہ اصل اہم ہے. ورنہ اس لشکر میں بہت سے لوگ کوفے کے تھے، اور کوفے کے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، کبھی کبھی 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، 14 سال پہلے امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے. وہ اہم نہیں ہے. ان سب کو امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے خطاب کر کے کیا فرمایا، یا شیعہ آل ابی سفیان، کیونکہ راستہ تمہارا وہی سفیانی راستہ ہے جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے سامنے آیا تھا. یہ جنگ بھی جنگ بدر ہے، جنگ بدر کا سلسلہ بھی جاری ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون من المعاد، تازہ بھی میں نے جملہ، کن تم لا تخافون المعاد، اور تم مات سے نہیں ڈرتے، آخرت سے اگر نہیں ڈرتے، یعنی کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم آخرت سے نہیں ڈرتے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. وہی حسن ہے اس جملے میں جو امام علی علیہ السلام کے جملے کا حسن ہے. بہت خوبصورت جملہ. تم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، اس دنیا میں تم کیوں اسیر ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے پاس دین نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے، تم عذاب الہی سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن اس دنیا میں آزاد تو رہ سکتے ہو. تم رہو، تم نے مجھے کیوں گھیر رکھا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ آزاد انسان تو بے خطا کسی کو نہیں قید کرتے، کسی کے اوپر شمشیر نہیں مارتے، کسی پر تلوار نہیں چلاتے. تم اگر آزاد ہو تو میرے بچوں نے کیا کیا ہے؟ کس جرم میں تم میرے بچوں کو ذبح کر رہے ہو؟ اس دنیا میں تو آزاد رہو. یہ 13 برس کا بچہ جس کے لیے دشمن، لشکر دشمن کے سپاہی کا کہنا ہے کہ جب جناب قاسم مقتل سے نکلے، خیمے سے نکلے اور مقتل کی طرف بڑھے، تو ایسا لگا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا آ رہا ہے. چاند کا، دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہے. وہیں ماں بھی موجود ہے عزیزو. اگر یہ دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہے تو ماں کی نظر میں کیا ہو؟ تم کیوں اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر رہے ہو؟ آزاد اس دنیا میں آزاد. ٹھیک ہے تم مجھے پانی نہیں دیتے، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کو کیوں پانی نہیں دے رہے ہو؟ اللہ ترون کیف یتلذذ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیسے یہ اپنے خشک ہوٹھوں پر اپنی خشک زبان پھیر رہا ہو، کس طرح سے تڑپ رہا ہے یہ بچہ؟ اور یہ جملہ اپنی شہادت کے بعد کے لیے بھی فرمایا تھا، اگر تم آزاد ہو تو میرے مر جانے کے بعد، اب تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم مجھے مارنا چاہتے تھے، اب میری لاشوں کی حرمت کو پامال نہ کرنا. کیوں میری لاشوں کو پامال کر رہے ہو؟ کیوں بیویوں کے خیموں میں آگ لگا رہے ہو؟ اگر تم آزاد ہو تو کیوں سید سجاد بیمار کے بستر کیوں چھین رہے ہو؟ یہ تو آزاد لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ اگر دنیا ہی کا انسان غیرت دار ہے تو اس کا کام یہ نہیں ہے. یہ کیوں بستر چھین رہے ہو، یہ بیویوں کے سر سے چادر کیوں چھین رہے ہو؟ ایک روایت اور مجلس تمام عزیزو، شام غریباں بہت ہی ہولناک شب ہے یہ، روز عاشور سے بھی زیادہ، روز عاشور سے بھی زیادہ، جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا بیان ہے کہ شہادت کے بعد، لاشوں کی پامالی کے بعد، سروں کی تن سے جدائی کے بعد، اب تو اہل حرم نہیں سوچ سکتے اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور ظلم ہونے والا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے بھائی کی لاشوں کی لاش کی پامالی، اب اس سے بڑھ کے بھی کچھ اور ہوگا؟ فرماتی ہیں نہیں، یہیں پر ختم نہیں ہوا، ایک مرتبہ گھوڑے، گھوڑ سوار گھوڑوں پر بیٹھ کر ہاتھوں میں مشعلیں لے کر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھے۔ یہ منظر دیکھ کے میں خود دہل گئی، گھبرا گئی، میں جوان بیٹی ہے، دشمن آ رہا ہے، حیوانوں سے بدتر دشمن آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور ایک ایک خیمے میں آگ لگانا شروع کر دی، خیمے جلنے لگے، پھر انہوں نے لوٹنا شروع کیا۔ ایک ظالم آیا، اس نے میرے زیورات لوٹنا شروع کیے، زیورات لوٹ رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا کیوں نہ رو، معلوم ہے کہ آپ کون ہیں، آپ اہل حرم ہیں، آپ رسول کے اہل بیت ہیں۔ کہا پھر چھین کیوں رہا ہے؟ کہا اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا۔ یہ بھی ایک منطق ہے عزیزو، یہ بھی ایک لاجک ہے، یہ برا کام اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، لہذا میں ہی کر لیتا ہوں۔ یہ لشکر یزید کی منطق ہے۔ فرمایا کہ چھن گیا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص تیزی سے میری طرف دوبارہ بڑھا، جب وہ میری طرف بڑھا تو میں ڈر کے بھاگی وہاں سے، پناہ لینا چاہا، تیزی سے دوڑی، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، نیزہ مجھے لگا، میں زمین پر گر گئی۔ بس دو جملے عزیزو، میں زمین پر گر گئی، پھر مجھے غش آ گیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کس طرح سے پھوپھی کی ردا چھینی، کس طرح سے آثار بابا اور نانا اور دادا کے آثار لٹے، مجھے نہیں خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو کیا دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی ام کلثوم کے زانو پر ہے۔ ہاتھ کو اٹھایا، سر پہ جو رکھا تھا دیکھا سر پہ چادر نہیں ہے، بے اختیار جملہ منہ سے نکلا، یا امتا حل لکا من خرقت استر و بہا راسی، اے پھوپھی اماں کیا کوئی لباس ہے، کوئی کپڑا ہے کہ جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا، اے میری بیٹی امتو کا مثلک، اے بیٹی ذرا میرے سر کی طرف دیکھ، تیری پھوپھی بھی تیرے ہی طرح سے ہے۔ ہاں عزیزو، یہ شام غریباں تھی، ہمیشہ صبح کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، لیکن شاید شام غریباں میں اہل حرم کو صبح کا انتظار نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا جب سورج طلوع ہوگا تو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم اجل وليك الفرج وجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه